امام حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں جیتے رہے گے امام حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں
اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا صلوات بھیجے محمد علی محمد آپ درخواست کروں گا تمام شہداء ملت کے سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد کا اسے دو یا تین منٹ لیں گے آپ کے حسب دستور اس کے بعد مضمون کی طرف آ جائیں گے کہ الحمدللہ آج تو ویسے بھی ہر مومن شبیہ نظر آتا ہے سقہ کی یا سقہ بنتا ہے یا سقہ بنواتا ہے یا علم اٹھاتا ہے یا علم اٹھواتا ہے آٹھ محرم بھی گزر رہی ہے گزر جائے گی دو دن اور ہیں تاسوا عاشورہ نو اور دس وہ بھی گزر جائیں گے اس شہر بے پناہ میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے کوئی پیش بھی نہیں کر سکتا کیا ہونے جا رہا ہے لیکن ہم میدان میں کھڑے ہیں ہم کربلا عصر میں کھڑے ہیں جواب دے رہے ہیں ناانصافی ہوگی اگر میں ان سپاہیوں کی حوصلہ افزائی نہ کروں جو خود بھی اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے کھڑے ہیں ہماری ملت کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے میں ویسے بھی بھائی فطری طور پہ مزدور آدمی ہوں تو میں مزدوروں کا خیال زیادہ بھی جو سپاہی کھڑے ہوتے نا پولیس کے سپاہی ہوں رینجرز کے سپاہی ہوں ٹریفک کے سپاہی ہوں یہ بھی تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہیں نا روزانہ آپ سن رہے ہیں ان پر بھی حملہ ہو رہا ہے یہ بھی شہید ہو رہے ہیں یہ بھی زخمی ہو رہے ہیں اسی طرح ہمارے اسکاؤٹس کے جوان یہ بھی تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہو رہے ہیں یہ بھی 18-18 20-20 گھنٹے پتہ نہیں 36-36 گھنٹے کبھی کبھی ڈیوٹی دیتے ہیں ہم جیسے گوشت پوست کے انسان ہیں ان کے بھی بال بچے ہیں لہٰذا اہل بیت کے چاہنے والوں کو انسانیت کا دامن کسی بھی موقع پہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا یہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن خدا نہ کرے خدا نہ کرے اتنے سارے انتظامات کے باوجود بھائی ساری نفری لگا دی گئی پولیس لگا دی گئی رینجر لے گئے ہمارے بھی پھر بھی کچھ ہو جائے اب وہ خفیہ ادارے اگر اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے انجام دیں گے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اگر اللہ نے کوئی امتحان لکھ ہی دیا تو یہ یاد رکھیے کہ منتشر ہونے کی ضرورت نہیں جو بار بار میں کہتا ہوں پراگندا ہونے کی ضرورت نہیں مل کر ہمیں ہم سب کو مل کر ہر مصیبت کا سامنا کرنا ہے ہر مصیبت کو فیس کرنا ہے ہر مصیبت کا مقابلہ کرنا ہے تو میں تو ہمیشہ کیونکہ شب عاشور میں دعا کرتا نہیں اس لیے میں نے آج کا انتخاب کیا کہ میں تو ان سب کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ سب کے بال بچے ہیں سب کے ماں باپ ہیں سب کے بہن بھائی ہیں ہماری طرح گوشت پوست کے انسان پروردگار عالم ان تمام عزاداروں کی اور جو عزاداروں کی سیکورٹی پر فائز ہیں عزاداروں کی حفاظت کے لیے فائز ہیں ان سب کی حفاظت فرما اس شہر کی حفاظت فرما اس ملک کی حفاظت فرما اور دہشت گردوں کو ان کے ٹھکانوں میں ہی تباہ کر دے دہشت گردوں کو ان کی پناہ گاہوں میں ہی برباد کر دے ان کے سرپرستوں کو بھی تباہ و برباد کر دے یہ تو ہو گئی ایک انصاف کی بات ایک انسانیت کی بات جو میں ہر سال ہر جگہ کرتا ہوں چاہے کچھ لوگوں کو مجھ سے شکایت ہی ہو جائے مگر میں نے جو سیکھا ہے میں اسی پہ عمل کرتا ہوں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تنقید کی میں نے یہی سیکھا ہے کہ انسانیت کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا یہی مکتب اہل بیت ہے یہی مذہب اہل بیت ہے اور یہی اس مذہب کی بقا کا باعث ہے کہ ایک طرف درندگی ہے ایک طرف انسانیت ہے ایک طرف وحشت ہے بربریت ہے ایک طرف مظلومیت ہے اور میں یہاں پر کے ایس سی کی جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں یہ بھی مزدور ہیں ان بیچاروں کی عجیب پریشانی ہے بجلی آپ کی جاتی ہے حملہ کر دیتے ہیں گاڑی پہ وہ اس بیچارہ بجلی تھوڑی کاٹ رہا ہے وہ تو مزدور ہے آ رہا ہے گاڑی لے کے وہ تو اوپر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے جو جہاں سے بٹن سوئی جاف آن کر رہے ہیں یہ تو بیچارے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور ایکسٹرا ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں تو یہ جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں زخانوں کے پاس کے حصے کے مزدور کھڑے ہوتے ہیں میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ان کی بھی خدمات کو قبول فرما اور انہیں بھی وہی اجر و ثواب اسی عبادت یہ زداری کی خدمت کرنے کا ثواب عطا فرما اور جو بھی جس انداز میں ان مجالس عزا کو برپا کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے بار الہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما تا تمام مومنین مسلمین کی حفظ و سلامتی کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد کا. ابھی آئی آر سی میں جہاں پڑھ کر ہے وہاں بھی ماشاءاللہ اہل سنت حضرات کا کافی حضرات آ رہے ہیں. محبوب شاہ وارسی صاحب جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا وہ بھی تشریف لائے تھے, آج بھی بہت سارے احباب. اور شاہ فخر الدین رحمانی صاحب کی تو تعارف کے محتاج نہیں ہے, وہ تو ویسے ہی شروع سے ہی ان تمام محافل مجالس میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. خدا سب مسلمانوں کی توفیقات میں اضافہ کرے, اور جو دہشت گرد مسلمانوں کی صفوں میں انتشار ڈالنے کا باعث بن رہے ہیں بار الہ ان کو ان مظلوموں کے سامنے ہی کیفر کردار تک پہنچا دے. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اجازت اجازت ہے شاہ صاحب, آئیے اب مضمون کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. بندگی پہ ہم بات کریں کہ بندگی کیا ہے. ایک رشتہ بتا دیا آپ کو کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے ماسوا اس کا اللہ سے رشتہ کیا ہے, عبودیت کا ہے. اس کا اللہ سے رشتہ کیا ہے, بندگی کا رشتہ ہے. آج پھر ایک فرق پیش کریں گے آپ کے سامنے ملائکہ کی بندگی کا اور انسانوں کی بندگی کا, ہمارے ایک اور زاویے کے ساتھ. کچھ زاویے تو ہم نے پیش کیے, آج ایک نئے زاویے کے ساتھ آپ سے گفتگو کریں گے کہ ملائکہ سے افضل کیوں ہے. عبادت تو ملائکہ زیادہ کر رہے ہیں نا بھائی, اور ملائکہ نے یہی تو اعتراض کیا تھا کہ نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک, پروردگار ہم تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں, تیری حمد بیان کر رہے ہیں, تیری تعریف بیان کر رہے ہیں, تیری تقدیس بیان کر رہے ہیں, یہ تو نہیں کریں گے. یہ تو روئے زمین پہ فساد برپا کریں گے, یہ تو قتل و غارت گری کریں گے. تو نائب انہیں بنا رہا ہے, تو خلیفہ انہیں بنا رہا ہے, ہم یہ سب کچھ کریں گے. تو جواب یہی ملا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو یہ افضلیت کا سبب کیا ہے کہ ایک دعویٰ کر رہا ہوں تمہید کے طور پہ, پھر انشاءاللہ اس کی تشریح میں جائیں گے کہ ایک بندے کی عبادت ملائکہ سے افضل ہے, ملائکہ کی عبادت سے افضل ایک بندے کی عبادت. یہ آخر راز کیا ہے, یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ میں نے عرض کر دیا کہ ملائکہ سے افضل اللہ نے قرار دیا انسان. ملائکہ زیادہ تسبیح کر رہے ہیں, ملائکہ زیادہ تقدیس کر رہے ہیں, ملائکہ زیادہ حمد بیان کر رہے ہیں, مگر نیابت ملی حضرت انسان کو, خلافت ملی حضرت انسان کو. یا آخر راز کیا ہے جو میں نے عرض کیا کہ ایک انسان کی بندگی کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ تو آئیے دیکھیں تو صحیح کہ انسان کی عبادت میں اور ملائکہ کی عبادت میں فرق کیا ہے. انسان کی عبادت اور ملائکہ کی عبادت میں, ان کی بندگی میں, دونوں کی فرق کیا ہے؟ انسان کی کئی قسمیں کی گئی ہیں, منطقی اعتبار سے الگ, فلاسفہ نے الگ, عرفا نے الگ, نفسانی طور پہ الگ, جیسے نفس مطمئنہ, نفس لوامہ, نفس امارہ, نفس روحانی, نفس ملکوتی, نفس شیطانی, نفس حیوانی, قسمیں قسمیں بنتی چلی گئی. اس طرح فلاسفہ نے الگ, منطقین نے الگ, متکلمین نے الگ, صوفیہ نے الگ, اپنے اپنے زاویے سے اپنے اپنی فیلڈ میں سب نے انسان کی قسمیں کی ہیں. ایک قسم ہم اور پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ انسان طبیعی ہے, ایک انسان انسان طبیعی ہے, انسان نفسی ہے, انسان عقلی. بس پانچ دس منٹ میرا ساتھ دیں گے, کیونکہ وہی بات ہے نا کہ بنیاد مضبوط ہوگی تو بلڈنگ بھی عمارت بھی مضبوط بنتی چلی جائے گی. اس بنیاد تک میرا ساتھ دیجئے گا, آنکھیں بھی اور ذہن دونوں چیزیں کھلی رکھیے گا. انسان طبیعی, انسان نفسی, انسان عقلی. انسان طبیعی یہ مادی جسم, یہ ہاتھ, یہ آنکھیں, یہ ناک, یہ کان, یہ منہ, یہ پیر, یہ سب جسم کیا ہے, یہ انسان طبیعی ہے, یہ انسان مادی انسان ہے, اسے کہتے ہیں انسان. یہ انسان جو یہ پیکر ہے, یہ جو پتلا ہے, یہ ہے انسان. انسان نفسی کیا چیز ہے؟ انسان نفسی جس میں یہ قدرت پائی جائے, نفس کی قدرت پائی جائے, وہ ہے انسان نفسی. مثلاً ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ انسان طبیعی میں یہ قوت نہیں کہ وہ ایک لمحے میں یہاں سے مثلاً ٹاور پہنچ جائے, ہے نہیں ہے. انسان طبیعی میں یہ طاقت نہیں کہ ایک لمحے میں یہاں سے امریکہ پہنچ جائے, پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. انسان طبیعی میں یہ قدرت نہیں کہ چند لمحوں میں چار پانچ ملک گھوم کے آ جائے, نہیں ہے نا. انسان طبیعی جو مادی جسم ہے آپ کا نہیں, مگر انسان نفسی کیا چیز ہے؟ انسان, ہر انسان کی بات کر رہا ہوں, خاص کی بات نہیں کر رہا. انسان نفسی میں یہ قدرت ہے کہ وہ لمحے بھر میں امریکہ ہو جائے, افریقہ ہو جائے, آسٹریلیا ہو جائے, یہاں بیٹھا ہوا ہے, دماغ چلا گیا امریکہ, بچوں سے ملا, واپس آ گیا. کتنی دیر لگی؟
کتنی دیر لگی؟ انگلینڈ میں بچے ہیں، ابھی ذہن دوڑایا، دیکھا اگر کوئی جا چکا ہے وہ گلی دیکھی، میری چند لمحے میں واپس آ گیا. اب یہ انسان، یہ جو نفس ہے انسان کا، یہ آزاد ہوا. اس کا مطلب نفسی طاقت زیادہ ہے. نفس کی طاقت کتنی زیادہ ہے کہ لمحوں بھر میں یوں گیا یوں آ گیا، ذہن وہاں گیا یہاں آ گیا، اسلام آباد گیا آ گیا. یہ انسان نفسی، ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور آسانی کے ساتھ. بیداری کے عالم میں بھی یہ قوت ہے انسان کے پاس کہ اپنے ذہن کو کہیں بھی لے جائے، جہاں اس کے عزیز رہتے ہیں، دوست رہتے ہیں، اگر گھومنا چاہتا ہے گھوم کے خیال میں آ گیا، کہتے ہیں خیالی پلاؤ پکا رہا ہے. خیالی پلاؤ پکانا کیا ہے بھائی؟ یہ خود ایک ملکہ ہے، ایک طاقت ہے، یہ قدرت ہے جو اللہ نے دی ہے. یہ انسان نفسی. اور جب سو گیا تو، جب سو گیا تو خواب دیکھا. چند لمحوں میں معلوم ہے انگلینڈ میں بیٹھا تھا، آنکھ کھلی بستر پہ پڑا ہوا. یا کاش جلدی آنکھیں بند کرو، اچھا بھلا گھوم رہا تھا ٹیمز کے کنارے، کہاں آ گیا، دوبارہ واپس رضویا میں ہے کہ نہیں. خواب دیکھ رہا ہے، خواب میں کتنی دیر لگی گھومنے میں اس کو، کتنی دیر لگی پورے واقعہ ہونے میں، کتنی دیر لگی ساری جگہ گھوم کے آنے میں، لیکن دیکھ کے تو آیا نا خواب میں. یعنی اس کے نفس میں قوت ہے. اور آج تک مادی طاقتیں اس خواب کی توجیہ پیش نہیں کر سکی. اس کی توجیہ، اس کی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے کہ جو خواب میں انسان جاتا ہے کیا ہوتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے. اسی لیے معصوم نے کہا کہ موت کی دنیا میں جو مثال ہے وہ تمہاری نیند ہے. جب تم سو گئے تو سمجھو مر گئے، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں. تو خواب کے عالم میں کہاں کہاں ہو کے آیا انسان، ہو کے آیا کہ نہیں آیا، کتنی دیر لگی. آنکھ کھلی، ڈراؤنا خواب تھا تو خوش ہو گیا کہ بھائی بڑی جلدی آنکھ کھل گئی، اچھا ہوا، ڈر رہا تھا آنکھ کھل گئی. اچھا خواب تھا، آنکھ کھلی پھر دوبارہ آنکھیں بند کر رہا ہے، وہیں سے شروع ہو جائے، ہے کہ نہیں ہے. جو چاہتا، جو نہیں چاہتا تھا وہ بھی دیکھ رہا ہے خواب میں، جو چاہتا تھا وہ بھی دیکھ رہا ہے، جو خواہشات تھی وہ بھی دیکھ رہا ہے. یہ خواب کیا ہے بھائی؟ وہی نفس کی قوت ہے نا. یعنی مادی جسم کے علاوہ مشیت بتا رہی ہے کہ کوئی طاقت ہے، کوئی تم میں، تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم لمحوں میں کہیں سے کہیں ہو کے آ گئے. لمحوں میں انسان کے پاس یہ طاقت ہے کہ سویا، نفس بیدار ہے، جسم سو رہا ہے، دیکھ رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، پھر دیکھا اپنے بستر پہ. یعنی ہر انسان میں پیدائشی طور پر یہ قدرت ہے. اب اگر کوئی بیداری کے عالم میں اس نفس پر قابو پا لے، یہ نفس تو ہے نا، یہ قوت تو ہے نا، بالقوا یہ قوت تو ہے نا اس میں، کہ وہ سوتے میں ساری دنیا گھوم کے آ جاتا ہے، خیالوں میں ساری دنیا گھوم کے آتا ہے، نہیں آتا، گیا خیالوں میں، خیالی پلاؤ پکا کے آ گیا فوراً، پھر یہاں مجلس میں بیٹھا ہے. اور بعض تو مجلس میں بیٹھ کے ہی خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں. ہوتے ہیں مثلا کہ جسم یہاں ہے، خیال ہوتا ہے نا کبھی کبھی، کہ میرے جیسا خشک بیان مجلس پا رہا ہو تو ٹھیک ہے بیٹھے ہیں ثواب کے لیے، ثواب تو مل رہا ہے، دماغ میں دوسری چیزیں گھوم رہی ہیں، کہیں اور دماغ گھوم رہا ہے. تو بس یہ چیز تو ہے نا، یہ چیز تو ہے دماغ، مطلب اللہ نے یہ قوت دی ہے. اب اگر کوئی اس قدرت پہ ملکہ حاصل کر لے، کوئی اس قدرت پہ قابو پا لے، تو اب مجھے بتائیے اگر قابو پا لے، سائنس میں بھی تو یہی ہے نا کہ پہلے فرض کرتے ہیں کہ فرض کر لو اگر ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا. ایک جیومیٹری میں سب سے پہلے جب پڑھنا شروع کیا، ایکس کو فرض کرو، جب تک ایکس کو جو نظر ہی نہیں آتا، جب تک اس کو فرض نہ کرو کوئی فارمولا پورا ہی نہیں ہوتا. فرض کرنا پڑتا ہے کسی چیز کو. تو بھائی فرض کر لو کہ اگر کوئی شخص قابو پا لے اس قدرت پہ، تو پھر زمان و مکان اس کے قدرت میں آ گئے کہ نہیں آ گئے. بھائی خواب میں آپ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، کہاں کہاں ہو کے آتے ہیں کہ نہیں آتے. تو اب اگر کوئی بیداری کے عالم میں ان چیزوں پر قابو پا لے تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ اگر کوئی نفس پہ اس طرح قدرت حاصل کر لے تو پھر وہ زمان و مکان کے فاصلے سمٹ جاتے ہیں. سوتے میں بستر پہ لیٹا تھا، پوری دنیا گھوم کے آیا، ارے بھائی وہاں جانے میں کئی مہینے لگتے، وہاں جانے میں کئی دن لگتے، وہاں جانے میں ہفتوں لگتے، ایک سال کا سفر اور میں چند لمحوں میں کر کے آ گیا. تو اب مجھے بتاؤ جو اس نفس پہ قدرت پا لے، جو طاقت حاصل کر لے، تو جس کو اللہ یہ قدرت دے دے، تو اب شک کیسا کہ کنڈی کھٹک رہی ہو. جی ابھی دلیل دوں گا. دلیل دوں گا. میں نے تو ابھی پہلا قدم رکھا ہے دلائل کے میدان میں, ابھی میں دلیلیں دوں گا. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ تو طے ہو گیا نا کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ کوئی اس زمان و مکان پہ, اس نفس پہ اپنے قدرت حاصل کر لے, نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لے, تو نفس کو کنٹرول کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ زمان و مکان اس کی قید میں آ گئے کہ نہیں آ گئے. آ گئے تو اب کنڈی کھٹکتی رہے اور وہ سیر کر کے آ جائے ساری, وہ معراج پر چلا جائے, وہ وہاں تک پہنچ جائے جہاں تک کوئی نہ پہنچا ہو اور سب دیکھ کے واپس آ جائے, تو کوئی کہہ سکتا ہے خواب دیکھا؟ میں خود کہہ رہا ہوں نا اس سے پہلے کہ کوئی سوال کرے. اسی لیے ایک فکر بھی پیدا ہوئی, ایک فکر پیدا ہوئی کہ وہ خواب میں معراج تھی. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا معراج کا, اب ذکر کر رہا ہوں وہ دلیل کہ بندگی کہاں تک جاتی ہے, اللہ نے جو بندگی دی ہے وہ کہاں تک جاتی ہے. تو اب کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی خواب میں ہوا ہوگا جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں, ایسے ہی خواب دیکھو اور ایک فکر ہے ایسی. مگر نہیں عزیزو, ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں جس نے بھی خواب دیکھا اللہ نے اسے خواب ہی کہا. جس نے بھی خواب دیکھا اللہ نے اسے خواب کہا. جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تو اللہ نے خواب ہی کہا. قد صدقت الرؤیا, آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. جناب یوسف نے خواب دیکھا تو قرآن نے خواب ہی کہا. کہا کہ نہیں کہا؟ قرآن میں جتنی جگہ ایسا ذکر ہے جس نے خواب دیکھا اللہ نے اسے خواب ہی کہا, بیداری نہیں کہا, خواب ہی کہا. اور کسی کا خواب بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنی تسبیح بیان نہیں کی, کیونکہ خواب ہے اس میں تسبیح بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پیغمبر ختمی مرتبت کے لیے کیا کہا؟ یہاں خواب نہیں, وہاں خواب کا ذکر. یہاں تو لفظ یہ ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ, لائق تسبیح ہے وہ ذات جس نے خواب نہیں دکھایا سیر کرائی. فرق یہ ہے کہ تم خواب کی حالت میں سب جگہ ہو کے آ جاؤ اور وقت وہی رہے. یہ وہ ہے جسے اللہ نے نفس پر غلبہ دے دیا. بس جو نفس پر غالب آ جائے, اپنے نفس کا سودا کر لے, تو اب ایک قدم آگے بڑھاؤں. وہ تھی رسول کی منزل کہ ملائکہ رک گئے, رسول آگے بڑھ گئے. کہاں تک گئی بندگی؟ حد واجب سے دو کمانوں سے کم کا فاصلہ رہا تھا یا نہیں رہا تھا؟ حد واجب سے صرف وہاں تک ملائکہ کی حد پرواز نہیں, ابھی بتائیں گے. ابھی دوسری دلیل قائم نہیں کی, ابھی پہلے اسی دلیل پر قائم ہے کہ ملائکہ وہاں تک نہیں پہنچے. حد واجب سے دو کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا. کیوں؟ یہ وہ نفس جس پر غلبہ پا لیا. تو جب نفس پر غالب آ جائے, نفس کا سودا کر دے, نفس کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دے, تو اب ایک وقت میں دنیا میں کروڑوں انسان بھی مدد کے لیے پکاریں, تو گمان نہ کرنا کہ کس کی سن رہا ہے کس کی نہیں سن رہا. اب ایک آدمی نعرہ لگاؤ, تینوں نعرے لگاؤ تو پتہ چلے. یہ اچھی بات ہے نا. میں نے پہلے دن عرض کیا تھا نا کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ نعرے پلانٹڈ نہیں ہیں, بلکہ جس کو جہاں جوش آ رہا ہے وہ نعرے لگا رہا ہے. مجھے اسی لیے مزہ آتا ہے اس بات میں کہ بات پہنچ رہی ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ جب نفس پر غالب آ جائے تو اب مجھے پرواہ نہیں کہ میں بھی پکار رہا ہوں علی کو مدد کے لیے, یہ بھی پکار رہا, پتہ نہیں کس کی سنی کس کی نہیں سنی. میں یہاں پکار رہا ہوں ہندوستان میں مومنین, وہاں پکار رہے ہیں ایران میں, وہاں عراق میں, وہاں امریکہ, جہاں جہاں ہے پکار رہے ہیں کہ نہیں پکار رہے. تو کیوں؟ زمان و مکان سمٹ گئے، نفس پہ غالب آ گیا. اب ایک وقت میں جہاں جہاں پکارا جائے گا وہیں وہیں جواب آئے گا، وہیں وہیں جواب آئے گا. کیوں؟ زمان و مکان سمٹ گئے. اللہ نے اسی لیے مثال دی، خواب کو اسی لیے تخلیق کیا کہ تم سمجھ لو کہ جب تمہیں یہ قدرت ہے کہ حالت نیند میں کہیں سے کہیں ہو کے آ جاؤ، تو جس اللہ نے تمہارے نفس کو یہ خواب دیا، کچھ نفوس کو اس نے یہ قدرت دے دی کہ عالم بیداری میں ایک سے زیادہ جگہوں پہ ان کا وجود ثابت ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان کا نفس کیا ہے؟ اور نیچے لے آؤں آپ کو، یہ تو آخری منزل ہے نا انسانیت کی. اسی لیے معراج فقط رسول کو نہیں ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارے میرے حبیب کی معراج انسانیت کی معراج ہے. میں نے اس لیے ملائکہ سے افضل بنایا ہے، اس لیے ملائکہ سے افضل بنایا ہے. تو اب ایک بات اور عرض کر دوں کہ بس جیسے ہی یہ نفس آزاد ہوتا ہے، جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹا، کیوں ڈرتا ہے انسان موت سے؟ کیونکہ مادی جسم کی اسے معرفت ہے، بس وہ سمجھتا ہے یہ جسم ہے تو ضرورت ہے، مر گیا تو ختم ہو گیا. اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ اس میں روح قید ہے. مرنے کے بعد جسم فنا ہوتا ہے، روح کو فنا نہیں ہوتی، نفس کو فنا نہیں ہوتی، بلکہ وہ آزاد جو زندگی میں نہیں دیکھ سکتا تھا وہ سب دیکھ رہا ہے. لبوں بھر میں روح یہاں، روح وہاں، روح وہاں. اسی لیے لاشعوری طور پر ہر انسان کہیں بھی رہتا ہو، کسی بھی جگہ رہتا ہو، امریکہ میں انتقال ہو جائے، آسٹریلیا میں انتقال ہو جائے، پاکستان میں انتقال ہو جائے، دنیا کے جس حصے میں اس کی یاد منائی جائے، فاتحہ خانی کی جائے، مجلس برپا کی جائے، تو یہی کہا جاتا ہے فلاں کی روح کے اصال ثواب کے لیے. کیوں؟ جانتا ہے کہ وہ جسم تھا جو دفن ہوا، روح آزاد ہے، جہاں اصال ثواب کروں گا اس روح کو ثواب پہنچے گا. اس لیے اطمینان سے لوگ دنیا بھر میں اپنے مرحومین مجھے وقت دیجئے انشاءاللہ. مجھے کوئی نعروں پہ اعتراض نہیں ہوتا، لیکن وقت جو ہے نا، وہ ہر نعرہ وقت پہ اچھا لگتا ہے، وہ زیادہ طولانی ہو جائے گا تو میری تقریر تو رہ جائے گی بھائی. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اب ثواب پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ نفس باقی ہے نا، نفس باقی ہے، روح باقی ہے. جہاں بھی ہے انسان، کہیں بھی فاتحہ پڑھی ثواب پہنچا، کہیں مجلس کی فاتحہ پہنچا ثواب اس کو پہنچا. تو بس جب ثواب پہنچ رہا ہے عبادت گزاروں کو، مومنین کو، متقین کو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسانیت کا قاتل ہو، جو مظلوموں پر ظلم کرنے والا ہو، جس کے لیے مائیں جھولیاں پھیلا پھیلا کر بد دعائیں کریں کہ پروردگار ان دہشت گردوں کو نابود کر دے، ان قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے. قرآن نے اصول دیا، جا بجا لعنت بھیج کر قاتلوں پر، ظالموں پر. پڑھیے قرآن میں کتنی جگہ لعنتیں ہیں، الگ مضمون چاہیے اس کے لیے کہ لعن اللہ کر کے پروردگار نے کتنے طبقات پہ لعنت بھیجی ہے. قرآن میں بنیاد ڈال دی کہ جس طرح اس مومن کو، اس مسلمان کو اچھے کاموں کا، اس کی روح کو ثواب پہنچتا رہے گا، تو جن کو بد دعائیں دے رہی ہو وہ مائیں جن کی گودیاں اجڑ گئیں، جو یتیم بنا دیے گئے، جن کے بچوں کو چھین لیا گیا، جن کے گھروں کو لوٹ لیا گیا، تو یاد رکھو ان پر ابدی عذاب. ادھر ثواب جاریہ، ادھر عذاب جاریہ. اس لیے قرآن نے فرعون و نمرود و ابو لہب کی مثال دی ہے، مثال کہ صرف ان پر لعنت نہیں، جہاں جہاں وہ کردار ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہے. قرآن نہیں ہے جا بجا لعنت ہے، کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ہے لعنت، اس کا مطلب پڑھا ہی نہیں تم نے قرآن، قرآن پڑھا ہی نہیں. درجنوں آیات ہیں جہاں اللہ نے لعنتیں بھیجی. وہ مضمون کے طوالت کے خوف سے میں اس کو نہیں بیان کر رہا، وہ اتنا اشارہ کافی ہے. کوئی تردید کرنے والا آئے گا تو پیش کر دیں گے اس کو، کوئی تردید کر ہی نہیں سکتا ہماری اس بات کی، تو یہ ہے کہ نہیں. اب آئیے کیا فرق ہوا، ایک تو یہ پتا چل گیا کہ یہ نفس ملائکہ کے پاس نہیں بندگی کا، مگر پھر بھی ملائکہ زیادہ عبادت کر رہے ہیں، ملائکہ زیادہ عبادت کر. نانو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو ہر وقت تیری تسبیح کرتے، تیری حمد بیان کرتے، تیری تقدیس بیان کرتے. نیابت اسے دے رہا ہے، یاد رکھیے. اب اس کا جواب کہاں سے لیں؟ اس کا جواب وہی دے گا جو کاشف الاسرار العالمین ہے، جو عالمین کے رازوں کو جانتا ہے، جسے یہ راز بتائے گئے، جسے یہ راز دکھائے گئے، جو پیغمبر کے بعد وہی نفس ہے جو نفس سے پیغمبر قرار پایا. اور نفس سے پیغمبر اسی لیے قرار پایا کہ دھوکا نہ کھا لینا معراج میں، کیونکہ علی نفس سے پیغمبر ہے، نفس جدا نہیں ہو سکتا رسول سے. تو جہاں جہاں رسول ہیں لہجے نے بتا دیا کہ کہاں کہاں علی ہے، لہجے نے بتا دیا نا، مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. تو آئیے مولا فرماتے ہیں، یہی سوال کیا گیا. اب وہ جو پہلے تمہید وادی تھی اس کا جواب دے رہے ہیں. وہ جو ملائکہ نے کہا نانو نسبح بحمدک ونقدس لک، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب دیا مولا. دیکھو ملائکہ کچھ تسبیح کے لیے خلق کیے گئے، تسبیح کیے جا رہے ہیں. کچھ تقدیس بیان کرنے کے لیے خلق کیے گئے، تقدیس بیان کر رہے ہیں. کچھ حمد کے لیے خلق کیے گئے، حمد بیان کر رہے ہیں. کچھ قیام کے لیے خلق گئے، قیام کی حالت میں ہیں. کچھ رکوع کے لیے خلق کیے گئے، رکوع کر رہے ہیں. کچھ سجدے کے لیے خلق کیے گئے، سجدے کر رہے ہیں. اور کچھ انہیں نہیں معلوم، جس چیز کے لیے خلق کیے گئے مجبور محض، اللہ نے ویسا ہی خلق کیا وہی کر رہے ہیں. کیونکہ نفس نہیں ہے، نفس ملکوتی ملائکہ کا نفس، لیکن ہم جس نفس کی بات کریں وہ نفس ان کے پاس نہیں ہے، جس چیز کے لیے خلق کی گئی وہ سب. اب دیکھیے مولا کیا فرماتے ہیں. مولا کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ انسان، یہ انسان، یہی ایک انسان، ملائکہ کی عبادتیں ہیں الگ الگ، ذمہ داریاں بھی الگ الگ. اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ بھی الگ الگ، عبادتیں بھی الگ الگ. کا ایک انسان، یہی انسان تحلیل بھی کرتا ہے، تکبیر بھی پڑھتا ہے، تحریم بھی کرتا ہے، تسبیح بھی کرتا ہے، تقدیس بھی کرتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجود بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، خمس بھی دیتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے، حقوق الناس بھی ادا کرتا ہے. پروردگار نے اس ایک انسان میں تمام صفات حسنہ کو جمع کر دیا اور اسے مجبور نہیں کیا، اسے عبادت کے لیے مجبور نہیں کیا، اختیار دیا ایک حد تک، اختیار دیا عبادت میں، اختیار دیا، صفات رذیلہ بھی دے دی، صفات حسنہ بھی دے دی. اب جب یہ انسان بموں کے دھماکوں میں، چلیے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، یہ فرش عذاب پہ آپ کو کوئی جبرن لے کر آیا، بندوق کے زور پہ لایا ہے، یا آپ اپنی مرضی سے آئے؟ بتائیے کون لایا؟ اپنی مرضی سے آئے نا، مرضی نہیں ہوتی نہیں آتے، نہیں ہوتی نہیں آتے، اپنی مرضی سے آئے نا. اتنے خطرات، اتنے حملے، اتنا خوف کا ماحول ہم پر نہیں، دنیا پر. ہمیں کائے کا خوف ہے بھائی، ہمیں کوئی خوف ووف نہیں، ہمیں کوئی خوف، اتنا خوف کا ماحول، اتنی دہشت گردی کا ماحول. مولا بتا رہے ہیں کہ ملائکہ میں اس میں یہ فرق ہے کہ یہ سارے خوف، سارے ڈر، ساری مجبوریاں بالائے تاخ رکھتے اپنی مرضی سے عبادت کے لیے آئے گا، اس لیے ملائکہ سے افضل، ارے فرش ازا نہیں، مسجدیں کون سی محفوظ ہیں؟ جمعہ نمازیں کون سی محفوظ؟ کوئی جبرن کسی کو مسجد میں لے جا سکے نماز پڑھوا سکتا ہے؟ نہیں، کہ اس لیے یہ افضل ہے کہ تمام صفات اس میں موجود اور تمام حقوق جو ملائکہ الگ الگ ادا کرتے ہیں یہ اکیلا انسان ادا کرے گا، ان ساری ذمہ داریوں کو، اور جبر کے تحت نہیں کرے گا، اپنی مرضی کے تحت کرے گا، اس لیے اللہ نے ایسے انسان کو ملائکہ سے افضل قرار دے دیا۔ یہ مولا کا فرمان کہ عالمین میں اس لیے اسے فضیلت ہے کیونکہ اس کے پاس ادراک ہے، فہم و شعور ہے، عقل ہے، اس کے پاس احساسات ہیں، یہ درد کو بھی سمجھتا ہے، یہ خوشی کو بھی سمجھتا ہے۔ آنسوؤں کا تعلق کس سے ہے؟ دل کے ساتھ ہے بھائی، دل کے ساتھ ہے۔ نہیں رو نہیں رو، آنسو نہ نکالنا، بدعت ہو جائے گی۔ او بابا یہ اختیاری بات تھوڑی ہے کوئی، آنسو کا تعلق کا دل سے۔ بہت سے لوگ مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، انہیں رونا نہیں آتا تو کیا تھپڑ مار کے رلوائے ان کو؟ یا ہوتا ہے نا، آپ خود جانتے ہیں کہ اپنا اپنا مسائل پڑھنے کا انداز ہوتا ہے، کوئی کسی کو زبردستی رلوا سکتا ہے، اسی لیے کہا کہ بھائی رو نہیں سکتے، رونے جیسی شکل ہی بنا لو، ہے نا ایسا؟ زبردستی کوئی کسی کو رلوا سکتا ہے؟ یہ تو کیفیت ہے، رونا جو ہے کیفیت ہے، اور یہ کیفیت ضروری تھوڑی کہ غم میں ہو۔ یہ کس نے کہا کہ غم میں روتے ہیں؟ ارے یہاں تو کسی کو نوکری مل جائے آج کے دور میں خوشی سے رونے لگتا ہے، کوئی نہیں چلاتا کہ بدعت، ڈگری مل جائے، فرسٹ ڈویژن آ جائے، اے گریڈ آ جائے، رو رہا ہے بچہ خوشی سے، انعام مل جائے، رو رہے ہیں ماں باپ خوشی سے، ہیں باہر سے کوئی بہت عرصے کے بعد اپنا پیارا بچھڑا ہوا ملے تو رو رہے ہیں خوشی سے، اسٹیشنوں پہ رو رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ رو رہے ہیں، گھروں میں مل کے رو رہے ہیں، خوشی سے، خوشی سے۔ دولہا میاں کے سر پہ سہرا بن رہا ہے، اما ابا رو رہے ہیں، کوئی نہیں کہہ رہا بدعت ہو رہی ہے، خوشی سے۔ تو بابا یہ تو کیفیت ہے، آنسو تو ایک کیفیت کا نام ہے۔ کس کیفیت کا نام ہے آنسو؟ کس کیفیت کا نام ہے؟ حد سے زیادہ خوشی ہو اس کا اظہار بھی ہے آنسو، حد سے زیادہ غم ہو اس کا اظہار بھی ہے آنسو۔ یہ تو کیفیت کا نام ہے بھائی، کس چکر میں پڑ گئے زبردستی؟ اس کے دل کی بھڑاس نکلنے دو، نہیں نہیں خبردار، رونا نہیں، بدعت ہو جائے گا۔ وہ بھائی دل سے معاملہ ہے، بڑے بڑے شقی لوگ ہوتے ہیں، کوئی مر جائے ویسے ہی نہیں روتے، ان کو رونا ہی نہیں آتا، نہیں روتے، ایسے ہی گزار جاتے۔ یہ تو دل سے تعلق ہے نا، کیفیت تاری ہوگی تو آنسو خود بخود آنکھوں میں خوشی سے آ جاتے ہیں، لوگ خانہ کعبہ کو دیکھ کے خوشی سے گریہ کرنے لگتے ہیں۔ ہم نے کتنی بار یہ نظارہ دیکھا، رو رہا وہاں کوئی متوا کھڑا ہو کے نہیں چیخ رہا بدعت ہے، شیر کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیوں رو رہا ہے، اللہ کے گھر کو دیکھ کے کون سا غم تجھے کھا گیا؟ ارے بھائی غم تھوڑی، خوشی سے رو رہا ہے کہ میں اس قابل نہیں تھا، میں یہاں پہنچ گیا، وہاں پہ نہیں روکے گا۔ اور روزے رسول پہ کوئی خوشی سے روئے تو وہاں پر ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے گا، کیوں رویا، کیوں آنسو نکالے؟ ارے بابا اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ۔ تو یہ بندگی کیا چیز ہے؟ اس کا رشتہ ہے دل کے ساتھ۔ اس لیے اللہ نے انسان کی بندگی کو ملائکہ کی بندگی سے افضل قرار دیا کہ ملائکہ مجبور ہے، اس کی ساخت، اس کی خلقت اسی چیز پر ہے کہ عبادت کرتا چلا جائے۔ یہ میرا بندہ جو خطرات میں نماز پڑھنے مسجد میں آ رہا ہے، کوئی اسے جبر کے ذریعے نہیں لا رہا، یہ میرا بندہ جو اتنے خوف دہشت گردی کے ماحول میں میرے پیارے حسین کے فرش کو آباد رکھے ہوئے ہیں، اس کے ذکر کو زندہ کر رکھا، یہ افضل الملائکہ ہے، یہ افضل المخلوقات ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ کیوں؟ یہ جبر سے نہیں آیا، ان بچوں کو جبر سے کوئی لے کر نہیں آیا، ان بوڑھوں کو کوئی جبر سے نہیں لے کر آیا، ان بیویوں کو، ماؤں بہنوں کو کوئی جبر سے لے کر، کوئی جبر سے کسی کو نہیں لا سکتا. اس لیے بندگی میں افضل قرار پایا، کیونکہ یہ اختیار ہے کہ نہ جاؤں مگر آ رہا ہے. بھائی نہیں آئے تو کوئی روکے گا آپ کو؟ زبردستی لا سکتا ہے کوئی؟ نہیں آتے بہت سے لوگ تو بھائی نہیں جاتے، آج کل جائیں گے. کون جبری طور پہ لا سکتا ہے کسی کو؟ مسجد نہیں جاتے، لیکن جو جا رہا ہے اس کو کہ جبرن لا رہا ہے، کوئی جبری طور پہ نہیں لا رہا. کیوں؟ یقین ہے کہ قفس میں ہوں، قید میں ہوں. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. قرآن مجید بار بار جو ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. جیسے یہ یقین ہوتا ہے کہ قید میں ہوں، اصل دنیا تو ادھر ہے، جب میرا نفس آزاد ہو جائے گا، اس جسم کی قید سے آزاد ہو جائے گا، تو وہ دیکھوں گا جو کسی نے بھی نہیں دیکھا، جو اس میں جسم میں نہیں دیکھ سکتا تھا. تو اسی دنیا میں درجہ بندی ہے. انبیاء کا ذکر میں نے کیا، ائمہ کا ذکر کیا، اولیاء اللہ کیا ایسے نہیں گزرے؟ آپ کی سرزمین پہ اولیاء اللہ ایسے نہیں گزرے کہ جن کو طاقت پرواز بھی ملی؟ وہ طاقت پرواز کیا ہے؟ وہی انسان نفسی کہ جو اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے کرتے اس حد تک غالب آ جاتے ہیں نفس پہ کہ جو قوت آپ کے پاس خواب میں ہوتی ہے وہ بیداری میں حاصل کر لیتے ہیں. مگر ایسے ہوتے ہیں چند لوگ، یہ جا بجا بکھرے ہوئے فراڈ نہیں، دھوکے باز نہیں، نوسر باز نہیں، یہ جو بیٹھے ہیں روپ دھار دھار کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ نہیں. ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ جنہیں یہ پرواز کی قوت مل جاتی ہے. اس سرزمین پر بھی ایسے اولیاء اللہ گزرے کہ نہیں گزرے کہ جنہوں نے اپنے نفس پر اتنا غلبہ، اتنا غلبہ. تو جب یہ عام انسان نفس پہ غلبہ پا کے وہاں تک پہنچ سکتا ہے، اس حد تک جا سکتا ہے، تو پھر وہ جنہوں نے اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا، وہ کہاں تک جائیں گے؟ ان کی قوت پرواز کیا ہے؟ تو بس وہ مثال یاد رکھی. اب یہاں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اگر کوئی مذاق میں کہے کہ اچھا بھائی یہ 40,000 مجلسیں ہو رہی ہیں ایک دن میں، پوری دنیا میں 50,000 ہو رہی ہیں، 60,000 ہو رہی ہیں، بی بی کہاں کہاں جائیں گی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ جواب آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ وہ ہزاروں لاکھوں مجلسیں ایک دن میں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں جائیں گی؟ تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ ہستیاں ہیں کہ زمان و مکان ان کی قید میں ہے، وہ زمان و مکان کی قید میں نہیں ہے. ماشاءاللہ، یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ وہی نفس کے اوپر غلبہ پانے کی صلاحیت ہے کہ وہ زمان و مکان کی قید میں نہیں. زمان و مکان اللہ نے ان کی دسترس میں دیا، اللہ نے ان کی قید میں دیا ہے اس زمان و مکان کو. اس لیے مطمئن ہے عباس کہ جنگ ہوگی تو میں اکیلا کافی ہوں، بس میں منزل پر آ گیا. کیونکہ آج مخصوص تاریخ ہے، مجھے مصائب کو بھی وقت دینا ہے. اس لیے مطمئن ہے عباس کہ کسی اور نے نہیں، علی نے تربیت کی ہے، علی کا تربیت یافتہ ہے. عجیب اہتمام کیا ہے جناب عباس کے لیے مولا کائنات نے. اور بھی بیٹے ہیں، کربلا میں شہید ہو گئے، عباس کا انداز ہی الگ ہے. عباس اس ماں کا بیٹا ہے جس نے فاطمہ کی چوکھٹ پہ سر پہلے رکھا تھا، قدم بعد. اس ماں کا بیٹا ہے عباس کہ جو ماں فاطمہ کے بچوں کے قدموں میں جا کر بیٹھ کر کہتی تھی، شہزادے شہزادیوں، ماں بن کے نہیں کنیز بن کے آئے، مجھے اپنی کنیزی میں لے. اس ماں کا بیٹا ہے عباس جس نے دودھ میں غلام یہ حسین گھول کر پلا دی عباس کو. جب جناب عباس کی ولادت کی خبر ملی، مولا مسجد میں تھے، دوڑے دوڑے آئے، میرے بچے کو دو، بچے کو گود میں لیا. وہی منظر جو حسین کی ولادت پہ تھا، خوش بھی ہو رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، بازوؤں کے بوسے بھی دے رہے ہیں، سر کے بوسے بھی دے رہے ہیں. دیکھا ام البنین گھبرائی ہوئی ہے، کہ آپ گھبرائی بھی کیوں ہے فاطمہ کلّا بیا؟ سے کہا ام البنین آپ کیوں پریشان؟ کہا مولا جب سے یہ دنیا میں آئے ہیں، نہ غذا لی، نہ آنکھیں کھولی، نہ آواز سنائی. مسکرایا میرا مولا، کہا حسین کو بلا کر لاؤ. جناب سید الشہداء، جناب عباس کے سن و سال میں بائیس سال کا فرق ہے، بیس سے بائیس سال کا فرق ہے. جوان ہے جناب سیدے شہدا، جب ولادت ہوئی ہے جناب عباس کی، ساری اولادیں فاطمہ کی، جناب کلثوم بھی 16-17 سال کی ہے، جناب ساری زہرا 18-19 سال کی ہے جب ولادت ہوئی ہے جناب عباس کی. حسین کو خبر ملی، حسین دوڑے دوڑے آئے، بابا میرے بھائی کو مجھے دے. حسین جانتے ہیں نا کہ کون آیا ہے، جیسے رسول کے لیے علی آئے تھے نا، حسین کے لیے عباس آئے. جو ہی عباس حسین کی آغوش میں آئے، آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول دی، حسین نے اپنی لسان مبارک عباس کے دہنے مبارک میں بھی ڈال. عزیزوں شہادت پڑھتا ہوں، لیکن ایک جملہ پہلے سے سن لو، یہی وہ بات ہے کہ جب حسین کی زانوں پہ سر رکھا تھا عباس کا، شانے نہیں تھے، عباس نے یہی حسرت تو کی تھی، مولا جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، اب اس آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ایک آنکھ میں سر کا خون اور ایک آنکھ میں تیر. یہ ہے وہ ولادت کا منظر عباس کی، حسین کی آغوش میں آنکھیں کھولی. کون ہے عباس؟ بس زینب کے بچپن کا واقعہ نہیں، عباس کے بچپن کا واقعہ ہے. سنوں سال کا فرق ہو میں بتا چکا، شہزادی جب روضہ رسول کی زیارت کے لیے نکلتی تھی، جب قبر مادر کی زیارت کے لیے نکلتی تھی، ہاشمی اپنے حلقے میں لے لیتے تھے، اپنے حلقے میں شہزادیوں کو لیتے تھے، اور زینب پیار سے دیکھتی تھی اپنے ننے بھائی عباس کو. چھوٹا سا عباس، 5-6 سال کا سن، ایک ننی سی تلوار لے کے زینب کے آگے آگے تھی. اب مجھے بتاؤ، اب مجھے بتاؤ، زینب کیسے یقین کر لے کہ میرے سر سے چادر چھینی جائے؟ زینب کیسے یقین کر لے کہ میرے بازوؤں میں رسن بندھے؟ زینب کیسے یقین کر لے کہ مجھے قیدی بنا کر بازاروں میں کشاں کشاں پھرایا جائے گا؟ کون عباس؟ عباس کے بچپن کا واقعہ، عباس کے بچپن کا واقعہ. 11-12 سال کے ہوئے مگر قمر بنی ہاشم قد و قامت میں کہاں پہنچ گئے. علی نے ذمہ داری دے دی، آپ سنتے رہتے ہیں، مختصر کر کے آگے چلوں گا. ذمہ داری دے دی، کوئی داخل نہ ہو باغ میں میرے آنے تک، کسی کو جانے نہیں دینا اس باغ کے راستے سے. آنے والا آ گیا، عباس نے 2-3 بار روکا، جب آنے والا نہ رکا، آگے بڑھ کے گھوڑے کی باگ تھام لی، کہا سن یا تو ٹھہر جا، انتظار کر جب میرا بابا آ جائے جب جانا، ورنہ تجھے میری تلوار کا سامنا کرنا پڑے گا. آنے والا اترا، چہرہ نقاب سے چھپا ہوا ہے، اس نے تلوار کو بے نیام کیا. عباس مسکرائے، عباس مسکرائے، اور مسکرا کے آنے والے سے کہا ٹھہر، لڑنے سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں تجھے، اپنا تعارف کرا دوں. سن، بے خبر میں نہ لڑنا مجھ سے، میں شہ سوار عرب، فاتح بدر و حنین، فاتح خیبر و خندق، علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں عباس. میں نے شمشیر زنی کا فن اپنے بابا سے سیکھا ہے. آنے والے نے حملہ کر دیا، عباس نے جواب دینا شروع کیا. کچھ دیر کے بعد عباس کو احساس ہوا کہ آنے والا کوئی معمولی شمشیر زن نہیں، اور کچھ ہی دیر کے بعد کمسن عباس کے بازو شل ہونے لگے. تو عجب انداز میں عباس نے کہا، آنے والے تو نے اپنا تعارف نہیں کرایا، ارے تو بالکل ایسے تلوار چلاتا ہے جیسے میرا بابا، ارے اب تو میرے بازو تھکنے لگے، میرے بازو جواب دینے لگے، تو ہے کون؟ بس ادھر عباس نے یہ اعلان کیا کہ آنے والے میرے بازو تھک گئے، آنے والے نے تلوار پھینکی عباس کو. چہرے سے تحت الحنک ہٹا کر کہا، آنے والے نے میرے لال عباس، ارے اتنی دیر کسی اور سے نہیں، اپنے بابا علی سے، اپنے بابا علی سے شمشیر زنی کرتا رہا ہے تو. عباس اب مجھے یقین ہو گیا، کربلا میں تو میری نیابت کا حق ادا کرے گا. عزاداروں اسی لیے مطمئن تھی ام البنین، جب کوئی کہتا تھا کربلا میں یہ واقعہ ہوا، جب تک اسیر واپس نہیں آ گئے ام البنین یقین نہیں کرتی تھی، ہو ہی نہیں سکتا میرا باس ساتھ گیا ہے، کیسے مان لوں؟ میں نے عباس کو ساتھ بھیجا ہے. ارے ام البنین کو کیا معلوم کہ کیا ہوا کربلا میں. انتظار کرتا رہا عباس, پانچ محرم کو خیمے ہٹ گئے. عباس نے مولا کی اطاعت کی, صبر کیا, کوئی بات نہیں جب جنگ ہوگی اپنے ارمان نکال لوں گا. سات کو پانی بند ہوا, عباس نے صبر کیا. آٹھ گزری, نو گزری, شب عاشور گزری, بے چین ہے عباس, کب میرا مولا اجازت دے, کب میں نہر کو کھینچ کر لاؤں. صبح عاشور ہوئی, حسین نے عباس کو آواز دی. عباس دوڑے دوڑے مولا کی خدمت میں آئے, کیا مجھے حملے کی اجازت ملے گی. مگر کیا ہوا, حسین نے علم دیا ہاتھ میں, عباس قلب لشکر میں کھڑے ہو جاؤ, تم علمدار ہو. عباس سمجھ گئے کہ ابھی جنگ کرنے کی اجازت نہیں, ابھی جنگ کرنے کی اجازت نہیں. عصر تک عباس دیکھتے رہے, ایک ایک سپاہی جاتا ہے, میرا مولا اٹھا کے لاتا ہے. وہ وقت آیا جب عباس کا کوئی سپاہی نہ رہا. میمنا ختم, میسرا ختم, مقدمۃ الجیش ختم, قلب لشکر میں سوائے عباس کے کوئی نہیں بچا. ایک ہاتھ میں علم لیے, سر جھکائے, آہستہ آہستہ در خیمہ پہ آئے. اس نے دخول طلب کیا, آواز دی, مولا یہ غلام اس نے باریابی چاہتا ہے. اجازت ملی, عباس حسین کے خیمے میں داخل ہوئے, سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. عباس میں ہمت نہیں کہ اپنے مولا کے سامنے زبان کھولے. حسین نے دیکھا, سوال کیا, عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ عباس کہتے ہاں مولا, اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ عرض کروں گا. کہو عباس, جو دل میں ہے وہ کہو. اب فرماتے ہیں عباس, مولا اب تو اس غلام کو بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دو, اب تو مجھے بھی لڑنے کی اجازت دے دو, اب تو مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دو. بس حسین نے عجیب جملہ کہا, عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے. علمدار لشکر کی زینت ہوتا ہے. جانتے ہو یہ کتنا قیمتی جملہ ہے حسین کا, کتنا قیمتی جملہ ہے. اس جملے کے پیچھے حسرتیں تو دیکھو کیا کیا ہیں. ارے صبح سے جس شہید کا لاشا آتا تھا, بیویاں گھبرا کے علم کے پھریرے کو دیکھتی تھی. علم کا پھریرا لہرا رہا ہے, کوئی مصیبت خیموں کے نزدیک نہیں آ سکتی. عباس تجھ سے بیویوں کی ڈھارس ہے, تجھ سے بچوں کی ڈھارس ہے, نہ جا. عباس یہ گفتگو ہو رہی ہے, بچی دوڑی دوڑی آ گئی. قصہ میں نے مختصر کیا, واقعہ مختصر کیا. بچی نے سوکھا سا مشکیزہ عباس کے گلے میں ڈال دیا, اعلان کر دیا, بچوں مطمئن ہو جاؤ, بس کچھ ہی دیر میں میرا چچا تمہاری پیاس بجھا دے گا. عباس میدان میں گئے. اب حسین کی آنکھوں سے دیکھو, اب حسین کی آنکھوں سے دیکھو کیا ہوا. علم تیزی سے گیا, گھاٹ پہ قبضہ کیا علی کے شیر نے, مشکیزے کو پانی سے بھر لیا. حسین دیکھ رہے ہیں کہ علم تیزی سے واپس پلٹا, پھر اس کی رفتار آہستہ ہوئی آہستہ ہوئی. علم ایک جگہ ٹھہر گیا. حسین دیکھ رہے ہیں علم کبھی دائیں جاتا ہے, کبھی بائیں جاتا ہے. ارے عباس راستہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ادھر سے نکل جاؤں, ادھر سے نکل جاؤں. پھر حسین نے دیکھا کہ ایک بار علم تھر تھرایا, جھکا, پھر بلند ہو گیا. حسین سمجھ گئے میرے شیر کا ایک بازو قلم ہو گیا. کچھ فاصلے پر جا کے علم پھر تھر تھرایا, پھر جھکا, پھر بلند ہو گیا. حسین سمجھ گئے میرے شیر کا دوسرا بازو بھی قلم ہو. کچھ دیر علم تھر تھراتا رہا, لرستا رہا, تیسری بار جب گرا پھر اٹھ نہ سکا. ارے کیا کرے ام البنین کا بیٹا عباس, علم کو بچائے یا مشکیزے کو بچائے. مشکیزے پر چھا گیا عباس, جتنے تیر آتے ہیں اپنے جسم پر لیتا جاتا ہے عباس. ایک ملون نے, ہرملا نے تیر مارا, مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کی پسلیوں میں پیوست ہو گیا. عباس اپنی سواری پہ ڈگمگا رہا تھا, ایک ملون نے تیر مارا, عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا. اتنی تکلیف تھی میرے مولا عباس کو, ہاتھوں کو جوڑ کر اگر چاہا یہ تیر کھینچ لے نہ کھینچ سکے, زانوں کو فضا میں بلند کر کے چاہا تیر کو درمیان میں لے کر کھینچ لے نہ کھینچ سکے, ایک ملعون نے ایسا گھس مارا جو گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا, عباس کے بازو نہ تھے سر کے بل گھوڑے سے نیچے آئے, جتنے تیر تھے جس میں بے وسط ہو گئے, بہت دیر ہو گئی بہت دیر ہو گئی. سکینہ نے کہا فضا میرے چچا کی خبر نہیں آتی, ذرا خبر تو لے کر آ. فضا نے خیمے کا پردہ اٹھایا, کچھ دیر مشاہدے کے بعد کہا سکینہ مبارک ہو مبارک ہو, تیرے چچا نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا, تیرے چچا کا عالم آ رہا ہے. سکینہ بس اتنا کہوں گا اماں فضا آپ نے بہت جلدی کر دی بہت جلدی کر دی. ارے آپ نے علم آتے دیکھا یہ نہیں دیکھا کہ علم عباس کے لہو میں غرق ہے؟ بس بچی نے اتنا سنا کہ چچا کا عالم آ رہا ہے, دوڑنا شروع کیا, ایک خیمے سے دوسرا خیمہ دوسرے